الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وَأَعِذْنَا مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا اللَّهُمَّ أَرِنَا الْحَقَّ حَقًّا وَارْزُقْنَا اتِّبَاعَهُ وَأَرِنَا الْبَاطِلَ بَاطِلًا وَارْزُقْنَا اجْتِنَابَهُ اللَّهُمَّ وَفِّقْنَا لِمَا تُحِبُّ وَتَرْضَى وَتَقَبَّلْ مِنَّا فَإِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ آمین یا رب العالمین۔ محترم حضرات اور معزز خواتین، اللہ کا شکر ہے کہ ایک مرتبہ پھر رب کائنات نے ہمیں اپنے مبارک گھر میں آنے کی توفیق عطا فرمائی۔ جمعہ کا مبارک دن، برکت والا دن، اور نماز جمعہ کا یہ اجتماع الحمدللہ ہم سب کے لیے باعث برکت اور باعث ثواب ہے۔ جمعہ کا یہ اجتماع بنیادی طور پر تذکیر و یاد دہانی کا ایک اجتماع ہے، جس میں مسلمان نہا دھو کر، صاف ستھرے پاکیزہ کپڑے پہن کر، خوشبو لگا کر بڑے اہتمام سے مسجد میں آتے ہیں، اور یہ اہتمام بنیادی طور پر تذکیر اور یاد دہانی کے لیے ہے، کچھ اہم حقائق جن کو تازہ کیا جائے۔ سرکشی نے کر دیے دھندلے نقوش بندگی، آؤ سجدے میں گریں، لوہے جبیں تازہ کریں۔ تو اپنے عقائد کو، اپنے فکر کو، اپنی سوچ کو، اپنے خیالات کو تازہ پاکیزہ بنانے کے لیے، رینیو کرنے کے لیے، تازہ دم کرنے کے لیے یہ موقع ہے ہم سب کے لیے۔ لہذا اللہ کا شکر ہے کہ پچھلے جمعے سے ہم نے جو موضوع شروع کیا ہے وہ ہے تذکرۃ الموت، موت کا تذکرہ، موت کی یاد دہانی۔ انشاءاللہ آج چند احادیث مبارکہ ہم پڑھیں گے، جس سے اندازہ ہوگا انشاءاللہ کہ یہ موت ایسی شے ہے کہ جو لذتوں کو توڑ دینے والی ہے۔ فکر آخرت پیدا ہو، کچھ رب کی طرف متوجہ ہو، توبہ کی جائے، یہ اصل مقصد ہے اس جمعے کا۔ لہذا الحمدللہ پچھلے جمعے جو ہمارا اصل فوکس تھا وہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 185 پہ تھا، اس کا تذکرہ کر لیتے ہیں، اور آج جو آیت مبارکہ پڑھی ہے سورہ جمعہ کی اس کا تذکرہ کریں گے، پھر انشاءاللہ چند احادیث مبارکہ کا متن میں آپ کے سناؤں گا جس میں موت کا تذکرہ کیا جناب نبی کریم نے علیہ الصلوۃ والسلام، اور پھر کرنے کا کام کیا ہے، ان باتوں کو یاد کر کے سمجھ کے عملی زندگی سے عملی رہنمائی کیا ہے انشاءاللہ اس پر ہم بات کریں گے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 185 میں رب کائنات ارشاد فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس، زی نفس جو اس دنیا میں آیا ہے یا آئی ہے اس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ یہ بات عرض کی گئی تھی کہ دنیا میں جو بھی گیون ٹائم ہمارے پاس ہے، 50 سال 60 سال 70 سال، یہ بہرحال ختم ہو جائے گا۔ نیکی میں انتہائی نیک ہو جائیں تب بھی ختم ہو جائے گا، نیکی کے اعلیٰ ترین کام کر لیں تب بھی ختم ہونا ہے، برائی کر لیں، اپنے آپ کو برا بنا لیں، نافرمانی کر لیں، نافرمانی میں بھی انتہائی درجے کو پہنچ جائیں تب بھی بہرحال امتحان تو ختم ہوگا، وقت موت آنی ہے۔ تو کل نفس ذائقۃ الموت، دوسری حقیقت جو ہم نے سمجھی تھی وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور تمہیں تمہارے اعمال کے پورے پورے بدلے قیامت کے دن دیے جائیں گے۔ یہ بڑی اہم حقیقت ہے جو ہم سب کو یاد رکھنی چاہیے کہ دنیا دار العمل ہے، دار الجزا نہیں۔ اعمال ریکارڈ ہو رہے ہیں اور اس کی بنیاد پر قیامت کا دن آئے گا جس دن جزا دی جائے گی۔ تو وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، تمہیں تمہارے اعمال کے پورے پورے بدلے قیامت کے دن دیے جائیں گے عدل و انصاف کے ساتھ۔ تیسری بات سمجھی، فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةِ، تو جو کوئی بھی بچا لیا گیا آگ سے اور جنت میں داخل کر دیا گیا، فقط فاز، وہ کامیاب ہو گیا۔ تو کامیابی اور ناکامی کا معیار بھی پتہ چل گیا۔ کامیاب وہ شخص ہے جو جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا، جنت میں داخل کر دیا گیا۔ ہمارے معیارات مختلف ہیں، رب کائنات نے تو یہی معیار دیا جو جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا۔ کیسے بچایا جائے گا اس کا تذکرہ حدیث میں انشاءاللہ بھی ہم پڑھیں گے۔ اور جنت میں جس کو داخلہ مل جائے وہ ہے کامیاب انسان۔ چوتھی حقیقت، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دنیا کی زندگی نہیں ہے مگر دھوکے کا سامان۔ یہ اپنی طرف اٹریکٹ کر رہا ہے، متاثر کر رہا ہے، پرکشش ہے، جس کی وجہ سے اکثر و بیشتر لوگ آخرت کو، موت کو، موت کے بعد آنے والی زندگی کو بھول جاتے ہیں۔ لہذا اللہ سے دعا کر لیں، اللہ پاک ہمیں اس آیت مبارکہ میں جو موضوعات، جو حقائق ہمارے سامنے بیان کی گئے، اللہ پاک ہمیں یقین عطا فرمائے۔ اب اس کے بعد سورۃ جمعہ، جمعے کے دن پڑھی جانی چاہیے، فضیلت والی سورت ہے، بڑی اہم سورت ہے۔ اس سورت میں خاص طور پر جو آیت مبارکہ تلاوت کی گئی ہے اس میں یہودیوں کا ایک پس منظر بیان کیا جا رہا۔ یہودیوں کی ایک بیماری ہے کہ دنیا کی زندگی میں دنیا پرست ہو گئے۔ مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا، ان لوگوں کی مثال جن کو حامل تورات بنایا گیا تھا، یعنی یہود بنو اسرائیل، پھر انہوں نے تورات کی تعلیمات پر عمل نہیں کیا، اس کی ذمہ داری ادا نہیں کی جیسے کہ کرنی چاہیے۔ ان کی مثال گدھے کی طرح ہے، يحمل أسفارا، جس پر بوجھ لاد دیا جائے کتابوں کا۔ گدھے پر اگر کتابوں کا بوجھ لاد دیا جائے تو وہ عالم نہیں بن جاتا۔ بڑی پیاری مثال ہے سمجھانے کے لیے۔ وجہ کیا ہے؟ اتنی عظیم امت، عظیم قوم، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ سورہ بقرہ میں رب کائنات نے دو مرتبہ یہ بات ارشاد فرمائی کہ میں نے تمہیں فضیلت دی تھی تمام جہان والوں پر۔ پھر یہ امت، یہ قوم کیوں دنیا پرست بنی؟ بہت اہم وجہ قرآن حکیم بیان کرتا ہے، قُلْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ هَادُوا إِن زَعَمْتُمْ أَنَّكُمْ أَوْلِيَاءُ لِلَّهِ مِن دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اے وہ لوگوں جو یہودی ہوئے ہو، اگر تمہیں یہ زوم ہے، یہ دعویٰ ہے کہ تم اللہ سبحانہ و تعالی کے دوست ہو، انکم اولیاء للہ، دوست ہو اللہ سبحانہ و تعالی کے، لوگوں کے سوا، فتمنوا الموت، تو موت کی تمنا کرو، موت کی آرزو کرو، اپنے دوست سے ملاقات کی تو بہرحال ایک خواہش ہونی چاہیے۔ لیکن یہودیوں کی اس کیفیت کو اللہ پاک نے بیان فرمایا، ولا يتمنونه ابدا بما قدمت ايديهم، ہرگز موت کی تمنا نہیں کریں گے اپنے ہاتھوں کے برے اعمال کی وجہ سے۔ جب بدعمالیاں کی ہیں تو کیسے موت کی تمنا کر سکتے ہیں؟ موت کے بعد تو جواب نہیں ہے، حساب کتاب ہے، جنت ہے، جہنم ہے۔ اس کیفیت کو ذرا ذہن میں رکھیے، وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ أَيْدِيهِمْ، ہرگز موت کی تمنا نہیں کریں گے اپنے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے. واللہ علیم بالظالمین, اور اللہ تعالیٰ ایسے ظالموں کو اچھی طرح جانتا. اب اس پس منظر کے ساتھ یہ آیت مبارکہ سنیے. یہ آج میرے اور آپ سب کے لیے بھی ایک دعوت پیغام ہے. صاف طور پر رب کائنات فرما رہا ہے, قل, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے, ان الموت الذی تفرون منہ, یقیناً وہ موت جس سے تم بھاگتے ہو, فرار حاصل کرتے ہو, جس کا تذکرہ نہیں سننا چاہتے. بڑی سائیکولوجیکل, نفسیاتی طور پر بڑی اہم بات بیان ہو رہی ہے. قل ان الموت الذی تفرون منہ, فرما دیجئے کہ وہ موت جس سے تم بھاگتے ہو, ڈرتے ہو, فرار حاصل کرتے ہو, فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ, تو وہ موت تم سے ملاقات کر لے گی. کیا خیال ہے انسان بھاگ کے جائے گا کہاں؟ کوئی ایسی جگہ ہے کہ جہاں انسان چلا جائے وہاں پر موت نہ آئے؟ سوچئے نا ذرا, خود انسان سوچے, بڑے بڑے محل بنا لے, بنکر بنا لے, آٹھ آٹھ فٹ کی دیواریں بنا لے. صدام حسین نے کیا کچھ نہیں کیا, کتنے عرصے تک غائب رہا, لیکن بہرحال بنکر سے نکال کر سزائے موت دی گئی. مائیکل جیکسن کیا کچھ نہیں کرتا رہا زندہ رہنے کے لیے, سروائیول کے لیے, کروڑ پتی ارب پتی جتنا پیسہ اس نے خرچ کیا اپنے آپ پر, اپنے آپ کو بچانے کے لیے. اور بھی کئی نام ہیں تو تفصیل میں جانے کا موقع نہیں, سے اشارہ کر رہا ہوں. قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم, وہ موت تم سے ملاقات کرے گی. یہ جو ملاقات ہے اس کے بعد کیا ہوگا؟ ثم تردون الی عالم الغیب والشہادۃ, پھر تم لوٹائے جاؤ گے اس ہستی کی طرف. ثم تردون الی عالم الغیب والشہادۃ, وہ رب کائنات جو حاضر اور غائب سب کا جاننے والا ہے. فَيُنَبِّئُكُمْ, پھر وہ تمہیں بتائے گا. فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ, جو تم عمل کیا کرتے تھے. لہذا اس آیت مبارکہ کو غور کیجئے ذرا, ایک ایک اہم ایک ایک چیز اس کی بڑی امپورٹنٹ ہے. پہلی ایک نفسیاتی بات بیان ہو رہی ہے, جیسے میں نے عرض کیا انسان موت کا تذکرہ سننا نہیں چاہتا. کیا ہماری بھی یہی کیفیت ہے؟ سب سے پہلے تو اپنا جائزہ لیجئے. اور حقیقت یہی ہے کہ ایمان جتنا بڑھتا چلا جاتا ہے, اللہ کی طرف متوجہ ہو, آخرت کی طرف, اتنا زیادہ موت کا خوف, موت کا ڈر نکلتا چلا جاتا. بلکہ انسان منتظر رہتا ہے, خودکشی نہیں کرتا معاذ اللہ, نہ موت کی تمنا کرتا ہے, بلکہ موت کی تیاری کرتا. کیونکہ موت کے بعد ملاقات کس سے ہونے والی ہے؟ سوچئے ذرا میرے اس جملے پر غور کیجئے گا, موت کے بعد ملاقات کس سے ہونے والی ہے؟ محبوب ترین ہستی سے ملنے کا شوق. اور یقیناً ہم سب کے لیے محبوب ترین ہستی رب کائنات کی ہے. محسنین میں, انسانوں میں, پیغمبروں میں محمد رسول اللہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. جنت میں کیوں جائیں؟ کسی نے کسی سے سوال کیا, جنت میں کیوں جانا چاہتے ہو؟ بہت سارے جوابات ہیں. اگر دس لوگوں سے سوال کیا جائے تو دس لوگوں کا جواب مختلف ہوگا. جنت میں یہ ہے, وہ ہے, جنت نیکی کی جگہ ہے, بھلائی کی جگہ. کسی ایک نے بڑا خوبصورت جواب دیا جو بہت ہی افیکٹو, بہت ہی پیارا ہے, میں جنت میں اس لیے جانا چاہتا ہوں کہ وہاں محمد رسول اللہ ہوں گے صلی اللہ علیہ وسلم. پھر اپنے آپ سے بھی پوچھئے, کیا واقعی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت ہے کہ آپ کا دیدار شدید ترین ہماری خواہش بن جائے؟ رب کا دیدار تو ہوگا ہی, حدیث میں الفاظ ہے, ابھی آپ کو سنا بھی دوں گا انشاءاللہ. لیکن ایک اور بڑی عظیم ہستی, عظیم ترین ہستی, انسانوں کے سر کا تاج محمد رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام, ان کا دیدار اور زیارت بھی تو انشاءاللہ جنت میں ہی ہوگی. تو بہرحال ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم، جس موت کا تم تذکرہ نہیں کچھ سننا چاہتے وہ تم سے ملاقات کرے گی. لہذا میں نے ایک حدیث سنائی تھی، وہ حدیث بہرحال تفصیلی ہے، تھوڑی سی ایسی بات بھی اس میں بیان ہوئی جو ہمارے اس عقل فہم میں نہیں آتی. میں صرف تذکرہ کر رہا ہوں سمجھانے کے لیے، کیونکہ ایک صاحب نے مجھ سے سوال کیا تھا. اس حدیث میں جو اربعین میں موجود ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں تفصیل کے ساتھ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوری تفصیل بیان کی ہے، انسان کی پیدائش کے مراحل، موت کا تذکرہ، جنت جہنم کا، بڑی پیاری حدیث ہے. اور اس حدیث کے شروع میں راوی نے یہ بات بتا دی کہ یہ وہ بات ہے جو وہ بیان فرما رہے ہیں جو صادق اور مصدوق ہیں، یعنی محمد رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام جو خود سچے ہیں اور سچائی کی اور ان کی سچائی کی گواہی دی گئی. اس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے انسانی زندگی کا پہلا مرحلہ رحم مادر میں جب وہ ہوتا ہے، 40 دن نطفہ، علقہ، مضغہ، امبریولوجی کے اعتبار سے ساری تفصیل بیان ہوئی ہے، قرآن میں بھی آئی، اللہ کے نبی نے بھی بیان فرمائی صلی اللہ علیہ وسلم، تقریباً 120 دن 4 مہینے کا جب وہ ہوتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالی فرشتے کو بھیجتے ہیں. وہ اس انسان کے جسم میں، بدن میں جو تقریباً پورا ہو چکا ہوتا ہے امبریولوجی کے اعتبار سے، اس میں روح پھونکتا ہے. اب بقیہ 5 مہینے اس کی گروتھ ہوتی ہے، وہ باقی 4 مہینے کے اندر تقریباً انسان کا وجود جو ہے مکمل ہو جاتا ہے رحم مادر میں. اسی وقت چند باتیں لکھی جاتی ہیں، یہ ہے وہ چیز جو سب سے زیادہ حساس ہے سمجھنے کے اعتبار سے. حضور نے فرمایا رزق لکھا جاتا، سانسیں لکھی جاتی ہیں، سانس کتنی لے گا، یہاں تک کہ یہ بھی لکھ دیا جاتا ہے کہ سعید جنت میں جانے والا ہے یا جہنم میں جانے والا. اب یہ چیز جب بیان ہوئی تو ظاہر بات ہے سوال ہمارے ذہنوں میں بھی پیدا ہوا، صحابہ کے ذہن میں بھی پیدا ہوا کہ اگر یہ چیز بھی پہلے سے معلوم ہے، پری ڈیسائیڈڈ ہے، تقدیر کا یہ معاملہ، تو دنیا تو دارالعمل ہے، تو یہاں اگر پہلے سے ایک چیز جسے، بلکہ اس میں تو اور زیادہ الفاظ بھی حساس ہیں. میں نے تو جب بیان کی تو خود پریشان ہو گیا بیان کرتے ہوئے کہ اس کو ایکسپلین کیسے کروں، بہت ساری کنفیوژن پیدا ہوں گی. وہ بھی سن لیجئے، بہتر یہ ہے کہ خود سے پڑھیں، لیکن جواب بھی دے دوں گا انشاءاللہ آخر میں. یہاں تک کہ حدیث میں الفاظ ہیں کہ ایک شخص ساری زندگی نیکی کے کام کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ اس کے اور جنت کے درمیان صرف ایک ہاتھ یا ایک بالش کا فرق رہ جاتا ہے، تقدیر کا لکھا ہوا غالب آتا ہے، ایسا کوئی کام وہ کر لیتا ہے جس کی وجہ سے وہ جہنم میں چلا جاتا ہے. اسی طرح ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک شخص ساری زندگی نافرمانی کے کام کرتا رہے، اس کے اور موت کے درمیان، اس کے اور جہنم کے درمیان ایک بالش کا فاصلہ رہ گیا، صرف مرنے والا ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل سے، توفیق سے وہ توبہ کر لیتا ہے، اس کے تمام زندگی کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، تقدیر کا لکھا غالب آتا اور اللہ پاک اس کو جنت عطا فرما دیتا. یہاں پہلا نقطہ جو سمجھنے کا ہے کہ یہ جنت اور جہنم میں بھیجنے اور جانے کا اختیار کس کے پاس ہے. یہ اختیار کل کا کل اختیار رب کائنات کے ہاتھ میں. دوسری بات جو وضاحت میں پیش کی جا سکتی ہے وہ یہی ہے کہ یہ سب کچھ اللہ کے علم میں ہے، ہمارے نہیں. ہمیں حکم یہ دیا گیا کہ نیکی کے کام کریں اور اللہ تعالیٰ سے خیر کی امید لگا کر، خیر کی امید لگائیں یہاں تک کہ خاتمہ بال ایمان ہو جائے. اگر خاتمہ بال ایمان ہو گیا اللہ کے فضل و کرم سے، کلمہ طیبہ نصیب ہو گیا ایمان کی حالت میں، وہ حدیث بھی سناؤں گا ابھی، ایک نوجوان پر جب یہ کیفیت طاری ہوئی اللہ کے نبی نے اس سے کچھ سوال کیے تھے، وہ بھی ہمارے لیے رہنمائی ہے. تو انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اگلے مراحل بھی آسان ہو جائیں گے انشاءاللہ العزیز. لہذا دعا کر لیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں موت کا یقین عطا فرمائے اور سمجھداری کے ساتھ اس کے لیے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اب آئیے چند احادیث مبارکہ کا مطالعہ کر لیتے ہیں 5-7 منٹ میں انشاءاللہ. جو باب الرقاب معرف الحدیث، مشہور کتابیں کتاب الرقاق میں یہ ساری کی ساری احادیث نقل کی گئی ہیں، چند چیزیں انشاءاللہ ہم پڑھ سکیں گے. پہلی حدیث نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بخاری میں نقل کی گئی ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ سیدنا ابو القاسم یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم اس ذات پاک کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر اللہ کے قہر و جلال اور قیامت اور آخرت کے لرزہ خیز ہولناک احوال کے متعلق تمہیں وہ معلوم ہو جائے جو مجھے معلوم ہے تو تمہارا ہنسنا بہت کم ہو جائے اور رونا بہت بڑھ جائے. گویا جتنا زیادہ آخرت کا یقین، فکر آخرت، موت، اس کا تذکرہ بڑھتا چلا جاتا ہے، انسان کی دنیاوی لذتیں، اس میں ہنسی مذاق کھینکا لگانا کم سے کم تر ہوتا چلا جاتا ہے، سنجیدگی اس پر آ جاتی ہے. سنجیدگی کی علامت یہ ہے کہ اس کا ہنسنا کم ہو جائے. ترمذی شریف میں ایک اور روایت ہے، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علم غیب کی وہ چیزیں جو میں دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے، اور آوازیں سنتا ہوں جو تم نہیں سنتے، آسمان چر چرا رہا ہے اور حق ہے کہ وہ چر چرائے، قسم ہے اس رب جلال کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، آسمان میں چار انگل جگہ بھی ایسی نہیں جہاں کوئی نہ کوئی فرشتہ اللہ کے حضور اپنا ماتھا رکھے سجدے میں نہ پڑا ہو. اگر تم وہ باتیں جانتے جو میں جانتا ہوں تو تم بہت کم ہنستے اور بہت زیادہ روتے، اور بستروں پر بیویوں سے بھی لطف اندوز نہ ہو سکتے، اور اللہ سے نالہ فریاد اور گریہ زاری کرتے ہوئے بیابانوں اور جنگلوں کی طرف نکل جاتے. یہ گویا فکر آخرت کے اعتبار سے بھی ایک اور بڑی پیاری حدیث ہے. ایک اور حدیث نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کچھ کیفیات بیان کر رہی ہیں جو اپنے صحابہ سے متعلق فکر میں لگا رہتے تھے، وہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ ایک دن نماز کے لیے گھر سے مسجد تشریف لائے تو آپ نے لوگوں کو اس حال میں دیکھا کہ وہاں مسجد ہی میں وہ کھل کھلا کے ہنس رہے ہیں، اور یہ حالت علامت تھی غفلت کی، زیادتی کی، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اس حالت کی اصلاح کے لیے ارشاد فرمایا، میں تمہیں بتاتا ہوں کہ اگر تم لوگ لذتوں کو توڑ دینے والی موت کو زیادہ یاد رکھو تو وہ بھی تمہیں اس غفلت میں مبتلا ہونے نہ دے، لہذا موت کو زیادہ سے زیادہ یاد کیا کرو. اس کے بعد فرمایا، حقیقت یہ ہے، اب یہ حدیث کا حصہ جو ہے بڑا امپورٹنٹ ہے قبر کے حوالے سے خاص طور پر، حقیقت یہ ہے کہ قبر یعنی زمین کا وہ حصہ جس کو مرنے کے بعد آدمی کا آخری ٹھکانہ بننا ہے، ہر روز پکارتی ہے کہ میں مسافت اور تنہائی کا گھر ہوں، میں مٹی اور کیڑوں کا گھر ہوں. اور قبر کی زبان حال کی اس پکار کو ہر وہ بندہ ہر وقت سنتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے زبان حال کی باتیں سننے والے کان عطا فرمائے. اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی تفسیر بیان فرمائی کہ مرنے کے بعد جب بندے کا واسطہ زمین سے پڑتا ہے اور وہ اس کے سپرد ہوتا ہے تو ایمان اور عمل کے فرق کے لحاظ سے زمین کا برتاؤ اس کے ساتھ کتنا ہی مختلف ہوتا چلا جاتا ہے. چنانچہ آپ نے فرمایا، جب وہ بندہ زمین کے سپرد کیا جاتا ہے تو حقیقی مومن و مسلم ہو تو زمین کسی عزیز اور محترم مہمان کی طرح اس کا استقبال کرتی ہے اور کہتی ہے، مرحبا، میرا دل دیدائے دل و فرش راہ خوب آئے اور اپنے ہی گھر آئے. تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ جتنے لوگ میرے اوپر چلتے تھے ان میں سب سے زیادہ محبوب اور چہیتے مجھے تم ہی تھے، اور آج جب تم میرے سپرد کیے گئے ہو تو تم میرے پاس آ گئے ہو تو تم دیکھو گے تمہاری خدمت اور راحت رسانی کے لیے میں تمہارے ساتھ کیا معاملہ کرتی ہوں. پھر وہ زمین اس بندہ مومن کے لیے حد نگاہ تک وسیع کر دی جاتی ہے اور اس کے واسطے جنت کی طرف سے ایک دروازہ کھول دیا جاتا. اللہ سے دعا کریں اللہ پاک ہمارے لیے بھی قبر کا یہ گڑا جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے. اور جب کوئی سخت بدکار قسم کا آدمی، یا آپ نے فرمایا ایمان لان آنے والا آدمی، زمین کی سپرد کیا جاتا ہے تو زمین اس سے کہتی ہے، جتنے آدمی میرے اوپر چلتے تھے تو مجھے ان میں سب سے زیادہ مقبوض یعنی ناپسند تھا، اور آج جب تو میرے حوالے کر دیا گیا تو میرے قبضے میں آ گیا تو ابھی تو میں تجھے دباتی ہوں، یہاں تک کہ اس کے دباؤ سے اس کی پسلیاں ادھر ادھر ہو جاتی ہیں. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ایک ہاتھ کی انگلیوں کو دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں ڈال کر ہم کو نقشہ دکھایا ایسے، اور اس کے بعد فرمایا اس پر 70 اژدہیں مسلط کر دیے جاتے ہیں جن میں سے ہر ایک زمین میں پھنکار مارے تو رہتی دنیا تک وہ زمین کوئی سبزہ نہ اگا سکے، پھر اژدہیں اسے برابر کاٹتے نوچتے رہتے ہیں یہاں تک کہ قیامت اور حشر کے بعد حساب کتاب تک مقام تک پہنچا دیا جائے۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں، اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کے سوا کچھ نہیں کہ قبر یا تو جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ ہے یا دوزخ کے خندقوں میں سے ایک خندق۔ جامع ترمذی نے اس کو نقل کیا۔ اللہ سے دعا کریں اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں قبر کے عذاب سے محفوظ فرما دے۔ کون سی سورت ہے جس کو روزانہ پڑھنے سے انشاءاللہ قبر کا عذاب اس سے اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں محفوظ فرمائے گا؟ اس کے لیے آتا ہے کہ سورۃ الملک، تبارک الذی بیدہ الملک، یہ رات کے وقت اگر پڑھی جائے تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالی قبر کے عذاب سے محفوظ رکھے گا۔ گناہوں کے انجام کا خوف اور رحمت خداوندی سے امید۔ بس یہ آخری حدیث سے بڑی پیاری رہنمائی دے رہی ہے ہمارے لیے کہ مرتے وقت انسان کی کیفیت کیا ہونی چاہیے، کیسی ہونی چاہیے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام ایک نوجوان کے پاس اس کے آخری وقت میں جبکہ وہ اس دنیا سے رخصت ہو رہا تھا تشریف لے گئے اور آپ نے اسے دریافت کیا، اس وقت تم کس اپنے آپ کو کس حال میں پاتے ہو، کیفیت کیا ہے؟ اس نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا حال یہ ہے کہ میں اگر اللہ تعالیٰ سے رحمت کی امید بھی رکھتا ہوں اور اس کے ساتھ مجھے اپنے گناہوں کی سزا اور عذاب کا بھی ڈر ہے۔ اس پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، یقین کرو جس کے دل میں امید اور خوف کی یہ دونوں کیفیتیں ایسے عالم میں یعنی موت کے وقت جمع ہوں تو اللہ تعالیٰ اس کو وہ ضرور عطا فرمائیں گے جس کی اس کو اللہ کی رحمت سے امید ہے، اور اس عذاب سے اسے ضرور محفوظ کریں گے جس کا اس کے دل میں خوف موجود ہے۔ جامع ترمذی کی یہ حدیث مبارکہ ہے۔ بہت سارا پیغام لیے ہوئے ہیں، دو تین باتیں نوٹ کر لیجئے۔ موت کے وقت اگر کسی پر موت کی کیفیت طاری ہو تو اس کے پاس جا کر بات کیا کرنی چاہیے، پہلی رہنمائی ملی۔ اس کے پاس جا کر یہ نہ کہیں کہ کلمہ پڑھو، ہو سکتا ہے کہ کسی کیفیت میں ہو، تکلیف کی کیفیت میں، خدا نہ خواستہ انکار کر دے، خدا نہ خواستہ، تو آخری وقت اس کا مشکل میں ہو جائے گا۔ بہتر طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وہاں جا کر کلمے کا ورد کیا جائے آہستہ آہستہ، اس کو یاد آ جائے گا یہ کرنے کا کام ہے۔ نیک آدمی جیسے ہی جائے گا نیک آدمی کے پاس تو امید ہے نیکی کی وجہ سے اس کو یاد آ جائے گا یہ میرے نیکی کا دوست ہے۔ پیغمبر ایسے لوگوں کی عیادت فرماتے تھے، خاص طور پر کیفیت پوچھ رہے ہیں، کیفیت، یہ نہیں پوچھا کتنا مال کمایا۔ اب دیکھیں فرق کتنا، زمین آسمان کا فرق ہے۔ کیفیت پوچھ رہے ہیں کہ اس وقت تمہاری کیفیت کیا ہے، اور وہ اللہ کا بندہ کیفیت بتا رہا ہے، رحمت اللہ کی ذات سے، اللہ کی رحمت کی امید بھی ہے اور اپنے گناہوں کا خوف بھی ہے۔ یہ وہ کیفیت ہے جو انسان کو بہرحال ایمان کی علامت ہے۔ تو اللہ سے دعا کر لیجئے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں موت کے وقت آسانی فرمائے۔ اب آخری 5 منٹ ہیں، حاصل کلام کیا ہے؟ حاصل کلام یہ ہے کہ عقل مند آدمی، سمجھدار آدمی وہ ہے کہ جو موت کی تیاری کرتا ہے، موت سے ڈرتا نہیں ہے۔ الکیس من دانا نفسہ وعمل لما بعد الموت، سمجھدار دانا جینیس آدمی وہ ہے جو اپنے نفس کو پہچانے، نفس کی شرارتوں کو پہچانے اور عمل کریں موت کے بعد آنے والی زندگی کے لیے۔ اب آئیے ذرا جائزہ لیں کہ موت کے بعد آنے والی زندگی ہے کیا، اور اس کو کمپیئر کر لیتے ہیں اس دنیا کی زندگی سے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دونوں زندگیوں کو کمپیئر کیا اس طرح سے کہ ایک شخص کو بتایا کہ اگر تم دریا میں یا سمندر میں اپنی انگلی ڈالو، سمندر اپنے ذہن میں لائیے، دریا کا پانی لے کر آئیے، انگلی جب ڈالی گئی یا ڈالی جائے تو جتنا حصہ پانی کا اس انگلی کے ساتھ ٹچ ہوتا ہے، حضور نے فرمایا یہ دنیا کی زندگی ہے۔ اور وہ ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر، دریا کا پانی، سمندر کا پانی، وہ آخرت کی زندگی۔ اب کتنی خوبصورت کمپیریزن ہے، کوئی آپس میں کوئی کمپٹیشن ہے ہی نہیں، کہاں دنیا کی زندگی، کہاں آخرت کی ہمیشہ زندگی۔ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى، آخرت زیادہ بہتر بھی ہے وہاں کی نعمتیں، وَأَبْقَى اور ہمیشہ رہنے والی ہے۔ لہذا آپ کرنے کے کام نوٹ کریجئے۔ نمبر ایک، سب سے پہلے تو اپنا جائزہ لیجئے کہ زندگی کس حال میں گزر رہی ہے، گزار دی۔ کوئی ہم میں سے 30 سال کا ہے، کوئی 40 سال کا، کوئی 20 سال کا، کوئی 50 سال کا، اپنی عمر کے اعتبار سے اپنا جائزہ لیجئے۔ آج رات اگر ہو سکے تو تنہائی میں جائزہ لیجئے۔ جائزہ، مراقبہ، سیلف اسسمنٹ، یہ ہے جو کہ اصل کرنے کا کام ہے۔ اور اپنی زندگی کا جائزہ لیجئے، 30 سال، 40 سال، 50 سال، 60 سال کن کاموں میں گزارے۔ اگر نیکی کے کاموں میں، بھلائی کے کاموں میں، پیغمبر کی سنت کے مطابق، قرآن کے مطابق، دین کے مطابق گزار دیے تو اللہ کا شکر ادا کیجئے، تکبر نہیں کیجئے، شکر ادا کیجئے کہ رب نے توفیق دی۔ یقین کیجئے جتنا شکر ادا کریں گے اللہ پاک اور نعمتوں میں اضافہ کرے گا، یقینی بات۔ جب کبھی کسی سے تذکرہ نہ کریں کہ میں نے حج کیا، میں نے عمرہ کیا، میں نے اپنے آپ پر جائزہ لیں، میں نے جتنے نیکی کے کام کیے، صدقہ خیرات کیا، بھلائی کے کام کیے، تبلیغ کی، قرآن کی تبلیغ، اللہ کی رضا کے لیے اللہ نے توفیق دی، یقین کیجئے دل سے ایک احساس تشکر جو ہے یہ آپ کو اطمینان عطا فرمائے گا۔ اور خدا نہ خواستہ نافرمانی کی، غفلت کی زندگی گزاری، حقوق اللہ اور حقوق العباد میں کوتاہی کی اور کر رہے ہیں، خدا نہ خواستہ، خدا نہ خواستہ، تو آج میرے پاس، آپ کے پاس یہ موقع ہے کہ ہم سچی توبہ کر کے اللہ کے بتائے ہوئے حقوق کو ادا کرنے کی کوشش کریں۔ اور جو بندوں کے حقوق ہیں، ماں باپ کے حقوق، بیوی بچوں کے حقوق، اسی طرح رشتہ داروں کے حقوق وغیرہ وغیرہ، ان کو، ان کی ادائیگی کی کوشش کریں۔ اور اس میں اگر کوئی کوتاہی ہوئی ہم سے شعوری طور پر، تو یاد رکھیے حقوق اللہ تو رب کائنات توبہ یا اپنے کرم سے معاف فرما دے گا۔ حقوق العباد میں اگر کوتاہی کرتے رہے، مال کمایا غلط طریقے سے، لوگوں کا مال ناجائز طریقے سے کھایا کمایا، یقین کیجئے ایک ایک پیسے کا حساب کتاب دینا ہو، مصیبت بن جائے گا یہ مال۔ یہ مال تو ویسے بھی مصیبت بنتا ہے، منافق جو اس دنیا میں مال جمع کر رہا ہے، موت ہی مشکل سے آتی ہے۔ عالی شان محل بنایا کروڑوں اربوں روپے کا مال کما کر، کیسے موت آئے گی؟ دل یہیں لگا ہوا ہے، مرنے کا وقت مشکل ہوگی۔ اور جس نے اپنا سارا سرمایہ، محنت، ساری کی ساری کوششیں آخرت کے لیے وقف کی ہوئی ہیں، تو اس کو تو آسانی ہوگی۔ رب کائنات فرماتا ہے، سورہ کہف کی بڑی پیاری آیت ہے، فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا، جو کوئی بھی اپنے رب سے ملاقات کرنا چاہتا ہے، جائزہ لیں، ملاقات کرنے کی خواہش بھی ہے۔ بخاری شریف کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اے نبی، اللہ پاک فرماتا ہے کہ اے نبی ان سے کہہ دیجئے جو اللہ رب سے ملنا چاہتا ہے رب بھی اس سے ملنا چاہتا ہے۔ سبحان اللہ، کیا خواہش ہے رب سے ملاقات کی؟ رب کا دیدار جنت کی اعلیٰ ترین نعمت، اہل جنت کو جب سب کچھ مل جائے گا، رب کائنات پوچھے گا اور کچھ چاہیے، اور کچھ عطا کریں، تو اہل جنت آپس میں سوال کریں گے، سب کچھ تو مل ہی گیا، اب کیا؟ رب کائنات دیدار کروائے گا اپنا، دیدار رب جنت کی اعلیٰ ترین نعمت۔ آج بھی اگر یہ خواہش ہے اپنے رب سے ملاقات، اور موٹیویشنل فورس، جذبہ محرکہ نیکی کے کام کے کرنے کا صرف رب کی رضا ہو، تو انشاءاللہ یہ رب کائنات کا دیدار سب سے زیادہ مسرور کن، سب سے زیادہ مسرت آمیز ہوگی۔ اللہ سے دعا کریں اللہ پاک ہم سب کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دیدار عطا فرمائے۔ اور جیسے میں نے عرض کیا، کسی نے بڑا خوبصورت کہا، مجھے تو بہت اچھا لگا، میں نے آپ سے شیئر کیا۔ آپ پوچھئے جنت میں کیوں جانا چاہتے ہو، اپنے آپ سے پوچھئے۔ ایک بڑا پیارا جواب ہے کہ جنت میں اس لیے جانا چاہتا ہوں یا چاہتی ہوں کہ وہاں محمد رسول اللہ ہوں گے علیہ الصلوۃ والسلام۔ اللہ پاک ہمیں ان کا دیدار عطا فرمائے، ان سے ملاقات عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔